غم فراق و مسرت وصال. میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے عاشق صادق صدیق وقت قلندر زمانہ سیدی و مرشدی محبی و محبوبی محسنی مشفقی مربی و مصلحی حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار ہیں. حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بار احقر سخت بیمار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بہت طویل عرصہ حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہونے سے معذور تھا. حضرت والا کی جدائی میں یہ اشعار ہوئے. پھر جب صحت ہونے کے بعد حاضر خدمت ہوا تو اس خوشی میں آخر کے پانچ اشعار ہوئے. حضرت والا نے اس کا نام تجویز فرمایا غم فراق و مسرت وصال، یعنی جدائی کا غم، محبوب سے جدائی کا غم اور محبوب سے ملنے کی خوشی. میں کیا ہوں ایک آہ نارا سفر یاد بسمل ہوں، میں کیا ہوں ایک آہ نارا سفر یاد بسمل ہوں، سراپا درد ہوں نالا ہوں اور خاک سر دل، سراپا درد ہوں نالا ہوں اور خاکستر دل ہوں. میں کیا ہوں ایک آہ نارا سفر یاد بسمل ہوں، سراپا درد ہوں نالا ہوں اور خاکستر دل. میں کیا ہوں ایک پیمانہ جو ترسے قطرہ میں کو، میں کیا ہوں ایک پیمانہ جو ترسے قطرہ میں کو، شکستہ جام ہوں نا آشنائے دور میں، شکستہ جام ہوں نا آشنائے دور محفل ہوں. میں کیا ہوں ایک پیمانہ جو ترسے قطرہ میں کو، شکستہ جام ہوں نا آشنائے دور محفل. زبان حال میں کہہ رہی ہے میرا افسانہ، زبان حال میری کہہ رہی ہے میرا افسانہ، گل افسردائے ہستی ہوں مترو کے آنا دل ہوں، بھولے افسردائے ہستی ہوں مترو کے آنا دل ہوں. زبان حال میری کہہ رہی ہے میرا افسانہ، بھولے افسردائے ہستی ہوں مترو کے آنا دل ہوں. بکھر جائے نہ بالکل ہی میری ہستی کا شیرازہ، بکھر جائے نہ بالکل ہی میری ہستی کا شیرازہ، مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو میں ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں، مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو میں ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں. بکھر جائے نہ بالکل ہی میری ہستی کا
کا شیرازہ، مجھے ہنس ہنس کے مت دیکھو، میں ایک ٹوٹا ہوا دل ہوں، میں کیا ہوں ایک آہ نارسا پر یاد بسمل ہوں، سراپا درد ہوں نالا ہوں اور خاک اس طرح دل ہوں، خوش آئے خنجر تسلیم یہ لذت شہادت کی، خوش آئے خنجر تسلیم یہ لذت شہادت کی، میں اپنے سر کو ہاتھوں پر لیے قدرت سے بسمل ہوں، میں اپنے سر کو ہاتھوں پر لیے قدرت سے بسمل ہوں، خوش آئے خنجر تسلیم یہ لذت شہادت کی، میں اپنے سر کو ہاتھوں پر لیے قدرت سے بسمل ہوں۔
اب جو اشعار ہیں وہ مسرت وصال کے،
مسافر ہوں وہ جس کو بڑھ کے خود منزل نے چاہا ہے، مسافر ہوں وہ جس کو بڑھ کے خود منزل نے چاہا ہے، میرے پائے شکستہ پر نہ جا مطلوب منزل ہوں، میرے پائے شکستہ پر نہ جا مطلوب منزل ہوں، مسافر ہوں وہ جس کو بڑھ کے خود منزل نے چاہا ہے، میرے پائے شکستہ پر نہ جا مطلوب منزل ہوں، میرے جام شکستہ کو خریدا میرے ساقی نے، میرے جام شکستہ کو خریدا میرے ساقی نے، وگرنہ در حقیقت پھینک ہی دینے کے لائق ہوں، وگرنہ در حقیقت پھینک ہی دینے کے قابل ہوں، میرے جام شکستہ کو خریدا میرے ساقی نے، وگرنہ در حقیقت پھینک ہی دینے کے قابل ہوں، نگاہ مست ساقی نے کیا ہے رشک جم مجھ کو، نگاہ مست ساقی نے کیا ہے رشک جم مجھ کو، لیا جاتا ہوں ہاتھوں ہاتھ کیا مقبول محفل ہوں، لیا جاتا ہوں ہاتھوں ہاتھ کیا مقبول محفل ہوں، کسی کی چشم بے خود سے نہ جانے کیا کرم پایا، کسی کی چشم بے خود سے نہ جانے کیا کرم پایا، کہ ہر دم رقص میں ہوں ایسی ایک مستی کا حامل ہوں، کہ ہر دم رقص میں ہوں ایسی ایک مستی کا حامل ہوں، کسی کی چشم بے خود سے نہ جانے کیا کرم پایا، کہ ہر دم رقص میں ہوں ایسی ایک مستی کا حامل ہوں۔
آخشے میں.
میرے ساقی نے مجھ کو کر دیا ہے ایسا مستانہ, میرے ساقی نے مجھ کو کر دیا ہے ایسا مستانہ کہ خود بادہ ہوں خود ساغر ہوں خود ہی میرے محفل ہوں, کہ خود بادہ ہوں خود ساغر ہوں خود ہی میرے محفل میرے ساقی نے مجھ کو کر دیا ہے ایسا مستانہ کہ خود بادہ ہوں خود ساغر ہوں خود ہی میرے محفل.
مواہب ربانیہ سے پڑھ کر کچھ ملفوظات سنا رہا ہوں. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے اور اس میں حرمین شریفین کے ملفوظات بھی ہیں, قونیہ کے ملفوظات بھی ہیں جو ترکی کا شہر ہے, اور یہاں پاکستان کے ملفوظات بھی ہیں. مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. ارشاد فرمایا کہ جو شخص نظر بچا کر اپنی حرام خوشیوں کا خون کر کے اپنے قلب کو ویران کرتا ہے, اس کے بدلے میں اللہ تعالی حلاوت ایمانی کے میٹیریل سے اس قلب کی تعمیر کرتے ہیں. اس پر اختر کا یہ شعر میرے مربی شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پسند فرمایا تھا. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں, مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں, مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے اسی مضمون کے ذیل میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا ایک دفعہ بلکہ بارہا, کہ جس طرح کسی ملک میں زلزلہ آ جائے کسی حصے میں اور آفت نازل ہو جائے اور تباہی ہو جائے, تو اس ملک کے جو حکمران ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ اب اس یہ مصیبت زدہ آفت زدہ علاقہ ہے, اور آفت زدہ علاقے کی تعمیر حکومت خود اپنے سیمنٹ سریے سے کرے گی, اپنے خرچے پر کرے گی. تو اسی طرح سے یہاں پر معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ جو بندہ اپنے قلب کو اللہ کے لیے توڑتا ہے, کیونکہ نگاہ بچانے سے قلب شکستہ ہوتا ہے, اس پر غم آتا ہے اور دل ٹوٹتا ہے, کیونکہ فطری تقاضے تو اللہ نے رکھے, اس تقاضے کو توڑنے پر دل پر غم آتا ہے. تو جب وہ دل اللہ کے راستے کی مشکل اٹھانے سے ٹوٹ جاتا ہے, گویا آفت زدہ ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالی وعدہ فرماتے ہیں کہ ایسے ٹوٹے ہوئے دل کی ہم اپنے حلاوت ایمانی کے میٹیریل سے اس کی تعمیر کریں گے, ہم خود اس کی تعمیر کریں گے. اللہ تعالی احکم الحاکمین اس قلب کی, میرے دل برباد کو نہ برباد کریں گے, میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے. وہ پھر خود اللہ تعالیٰ اس دل کی تعمیر فرماتے ہیں. اسی پر یہ شعر حضرت نے فرمایا, تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں, مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. ارشاد فرمایا کہ نظر بچا کر اپنے دل کو اللہ پر فدا کر دو. جو اللہ ساری کائنات کی لیلاؤں کو نمک دے سکتا ہے, وہ اللہ جب اپنی تجلیات خاصہ کے ساتھ آپ کے قلب میں آئے گا تو قلب میں ساری لیلاؤں سے بے نیازی پیدا ہو جائے گی, اور بادشاہوں کے تخت و تاج آپ کو نیلام ہوتے نظر آئیں گے, بلکہ آپ کہیں گے کہ یہ تخت و تاج سلاطین کیا بیچتے ہیں, اور سورج اور چاند کی روشنی کیا بیچتی ہے. جب مولا کائنات دل میں آئے گا تو ساری کائنات نگاہوں سے گر جائے گی. میں اس بلد امین میں, یعنی مکہ مکرمہ میں, میں اس بلد امین میں واللہ کہتا ہوں کہ دونوں جہان سے زیادہ مزہ دل پاتا ہے جس دل میں وہ مولا کائنات آتا ہے. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک اکثر بیان فرمایا کرتے تھے کہ حکیم الامت نے روایت کی ہے اس حدیث کو کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں, جب کوئی بات کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی کوئی اللہ والا مقبول اللہ کا بندہ کسی بات پہ قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے ہیں. تو حکیم الامت نے لکھا ہے کہ قسم کھانا تو اس میں ہے, لیکن قسم کھانے کا یہ نہیں کہ واقعی قسم ہی کھائیں, خدا کی قسم یہ الفاظ کہیں, بلکہ وہ صرف کہہ ہی دیں کہ ایسا یہ بات کہہ دیں کوئی بات, تو اللہ تعالیٰ اس کو پوری کر دیتے ہیں. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو ساری دنیا بہت بڑا صاحب نسبت اللہ والا مانتی ہے, مجدد وقت بھی بہت سے علماء مجدد وقت مانتے تھے آپ کو, اور اتنے بزرگوں کی صحبت اٹھائی, اتنا تجربہ آپ کو تھا اور اتنی صحبت آپ کی تھی, اور کس درجہ کیسے الفاظ ہیں کہ واللہ بھی قسم کا لفظ ہے, قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں, اور سرزمین بھی کیسی مقدس ہے, اللہ کا گھر ہے. تو یہ معمولی بات نہیں ہے کہ حضرت نے قسم اٹھا کر بلد امین کی گویا قسم کھائی ہے, اور فرمایا کہ یہ جو شخص نظر کی حفاظت کر لے گا اس کو واقعی یہ سب بات مل جائے گی. یہ خیالی باتیں نہیں ہیں, کر کے دیکھنا شرط ہے کہ نظر کی 100% حفاظت ہو اور دل کی بھی حفاظت ہو, تو واقعی وہ شخص حلاوت ایمانی کو پا لے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنا مسکن بنا لے گا, اور اس طرح سے اس کو دونوں جہان سے بڑھ کر مزہ آتا ہوگا. یہ صرف محسوسات کی باتیں نہیں ہیں, خیالی باتیں نہیں. جو اتنی بڑی قسم اٹھا کر کہتا ہے اس کے پاس کچھ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے, ایسے ہی نہیں کہہ دیتا. یہ اتنا بڑا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کے قلب میں وہ دولت موجود ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدردانی نصیب فرمائے. صدیق کی ایک نئی تعریف. ارشاد فرمایا کہ اولیاء صدیقین کی ایک تعریف اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو عطا فرمائی ہے کہ صدیق وہ ہے, یعنی صدیق اللہ تعالیٰ کی ولایت کے سب سے بڑے درجے کو کہتے ہیں, جس کے بعد صرف نبوت ہے, اور نبوت تو اب آئی نہیں سکتی. نبوت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے, اب صرف قیامت آئے گی. لیکن ولایت کا راستہ کھلا ہوا ہے, اور اس کی دلیل بھی قرآن پاک سے حضرت والا نے فرمائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین. تو یہ تو طے شدہ ہے کہ نبوت اب نہیں آئے گی, نبوت ختم ہو گئی, لیکن صدیقین قیامت تک آتے رہیں گے. اللہ کے ولی, اس درجے کے ولی اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے کہ جو جس کے بعد نبوت کا درجہ ہے. بس فرمایا کہ نبوت اور ولایت ملی ہوئی نہیں ہے, کہ نہ نبوت نیچے آ سکتی ہے نہ صدیقیت نبوت کو پا سکتی ہے. ولی ولی رہے گا, نبی ہوتا ہے, ولی ولی رہے گا. نبی نہیں بن سکتا کبھی بھی, لیکن نبی صرف یعنی ولایت کا جو آخری درجہ ہے جس کے بعد صرف نبوت ہے, وہ درجہ آج بھی کوئی انسان چاہے تو پا سکتا ہے. تو صدیق ولایت کا سب صدیقیت ولایت کا سب سے بڑا درجہ ہے. ارشاد فرمایا کہ اولیاء صدیقین کی ایک تعریف اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو عطا فرمائی. اور ابھی ہمارے حضرت والا قطب زما عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا بھی فرما رہے تھے, ٹیلی فون پر بات ہو رہی تھی, تو حضرت نے فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ کا ولی بننا بھی فرض عین ہے, کیونکہ اس کا یہ موقوف علیہ بھی فرض ہوتا ہے, موقوف کا موقوف علیہ بھی فرض ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تقوی فرض عین کیا ہے, اور تقوی حاصل کرنے پر اللہ کی ولایت کا وعدہ ہے, لہٰذا اللہ کا ولی بننا بھی فرض عین ہے. فرمایا کہ کوئی شخص جان نہیں چھڑا سکتا کہ ہم صرف نماز روزہ کر لیتے ہیں یا کچھ کام دین کا کر لیتے ہیں, اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص ولایت حاصل کرنے ہی کے مقصد سے اللہ نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے, اور اللہ کی ولایت حاصل کرنا فرض عین ہے. اور ولایت ملتی ہے گناہوں کو چھوڑنے سے. جس درجہ گناہوں کو چھوڑنے والا ہوگا اسی درجے کی ولایت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. ارشاد فرمایا کہ اولیاء صدیقین کی ایک تعریف اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو عطا فرمائی کہ صدیق وہ ہے کہ جو ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کرے اور ہر سانس اپنے پالنے والے پر فدا کرے. یعنی جس کی بندگی کی ہر سانس کو غیر شریفانہ اعمال سے تحفظ نصیب ہو جائے. یہ محبت کا کتنا اونچا مقام ہے کہ اپنے انفاس حیات اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ پر فدا کر رہا ہے اور ایک سانس بھی اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتا. اور اگر کبھی خطا ہو جائے تو رو رو کر اپنے آنسوؤں سے سجدگاہ کو تر کر دیتا ہے. وہ صدیق ہے. دیکھیے یہاں یہ بھی واضح کر دیا کہ صدیق وہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ کبھی ہوگا ہی نہیں, وہ معصوم ہے, بلکہ اس سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے, کرتا نہیں ہے, وہ اپنی جان لڑا دیتا ہے اور گناہ نہیں کرتا. لیکن انسان ہے, بشر ہے, خطا ہو سکتی ہے. تو اس کا راستہ بتلا دیا کہ خوب توبہ کر کے رو رو کر اپنے آنسوؤں سے سجدگاہ کو تر کر دیتا ہے اور اللہ کو راضی کر لیتا ہے, تو وہ بھی صدیقیت کے سب سے اعلیٰ درجے کو پا سکتا ہے. مایوسی کا راستہ نہیں ہے اللہ کیا بار بار کسی سے گناہ ہو جاوے تو شیطان اس کو مایوس کر دیتا ہے کہ تم اللہ والے نہیں بن سکتے. اس درجہ اس کو مایوس کر دیتا ہے کہ وہ طاعت کو چھوڑنے لگتا ہے. پھر دل میں یہی بیٹھتا جاتا ہے کہ ہماری نماز کا کیا فائدہ, ہمارے ذکر و اذکار کا کیا فائدہ. ایسا نہیں ہے, بلکہ ہر ابھی حدیث پاک میں آج کل باب الصلاۃ چل رہا ہے, اس میں اتنی پیاری پیاری حدیثیں ہیں نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک اور جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک ہر اس کے درمیان جو ہے یہ سب نیکیاں گناہوں کو معاف کرنے والی ہیں. یعنی فجر کی نماز پڑھی, اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھی تو فجر سے لے کر ظہر تک کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ظہر سے کے بعد عصر کی نماز پڑھی تو ظہر کے بعد عصر سے قبل کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور اگرچہ علماء اہل سنت کا اجماع ہے کہ جتنی بھی گناہوں سے معافی کے اعلان ہیں عبادات کے ذریعے, چاہے وہ نوافل ہوں چاہے فرائض, وہ ان سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو جس پر رحم آ جائے اس کے بڑے بڑے گناہ بھی معاف فرما سکتے ہیں. اور دوئم یہ کہ اگر اس سے نہ بھی معاف ہوئے تو بھی توبہ کرنا کون سا مشکل کام ہے, اتنا آسان کام ہے. یعنی دل میں ندامت پیدا ہو جانا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا اور اس وقت جس وقت توبہ کر رہے ہیں اس وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو, بس توبہ قبول ہے, پاک صاف ہو گئے. اب شیطان جو ہے وہ پیچھے لگا رہتا ہے, معلوم نہیں توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی, آنسو تو آئے نہیں آئے, رونا تو آیا نہیں, تم کو کیا توبہ قبول ہوگی. تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیا رحمت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس قدر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی کہ رونا نہیں بھی آئے. اگرچہ رونا تو آنا چاہیے تھا لیکن رونا نہیں بھی آئے تم خالی رونے والی شکل بنا لو, چھٹی کر دیں گے تو معاف کر دیں. اس قدر اللہ کی رحمت ہے. پھر کس قدر محرومی کی بات ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کو ناراض کرے یا ناراض رکھے, توبہ کر کے سب پاک و صاف ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ پھر مغرب پڑھ لیتا ہے تو مغرب سے قبل اور عصر کے بعد تک کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح عشاء پڑھتا ہے تو اس طرح, اور فجر پڑھتا ہے تو فجر سے قبل کے عشاء کے بعد والے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر ان نمازوں میں کبھی تقصیرات ہو سکتی ہیں, کوتاہی ہو سکتی ہے, تو پھر اس کو بھی جو ہے پھر مہر بند کر دیا جمعے سے جمعہ, کہ جو کچھ رہ گیا ہو وہ جمعے سے جمعہ پڑھنے سے پچھلے جمعے سے کے بعد اور اس جمعے سے قبل کے سارے گناہ معاف, اور زیادہ پاکی حاصل ہو گئی. پھر رمضان کے روزے فرض کر دیے تو پچھلے رمضان سے لے کر, یعنی روزے میں اس قدر اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے, اس قدر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں روزے سے کہ ایک سال گزر جاتا ہے رمضان سے رمضان, اب جو کچھ تو رہا سا بچا کچا کچھ ہوگا بھی گناہ, اس سے سب معاف. یعنی جتنا کپڑے کو دھویا جائے اتنا صاف ستھرا ہو جاتا ہے, تو اتنا ہی انسان پاک اور صاف, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے, خود بخود اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, جو کچھ تمہیں پریشانی مصیبت آتی ہے, تنگی آتی ہے, چاہے وہ روزی میں تنگی ہو, چاہے کوئی حادثہ ہو, بیماری ہو, یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اور بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ خود ہی معاف فرماتے ہیں, بوجہ محبت کے کہ یہ ہمارے ہیں, ہم نے ان کو پیدا کیا ہے, نفس و شیطان لگا ہوا ہے, خود ہی بہت سے گناہ صبح و شام معاف کرتے رہتے ہیں, کیا رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ارشاد فرمایا کہ آج یہ بات سمجھ میں آئی کہ نظر کی حفاظت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاوت کا لفظ کیوں بیان فرمایا. یجد فی قلبہ حلاوتہ, چونکہ نظر بچانے میں نفس کو انتہائی کرواہٹ محسوس ہوتی ہے, لہذا اس کرواہٹ کا انعام حلاوت ہے. کڑوی چیز کھا کر فوراً میٹھی چیز کی خواہش ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر رحم فرمایا کہ چونکہ تم نے کڑوا کرواہٹ برداشت کی, تو کرواہٹ کا صلہ ایمان کی حلاوت ملنا چاہیے. یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نبوت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان نصیحتوں پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور نگاہوں کی 100% حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے, اور دل کی بھی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے کہ دل کے اندر بھی یہ حرام اور ناجائز مزے ہم نہ اٹھائیں, نہ پرانے گناہوں کو یاد کریں, کیونکہ شیطان اس ذریعے سے بھی, شیطان تو لگا ہی ہوا ہے کسی نہ کسی طرح بہکانے, کبھی کس طرح صوفی کو بیوقوف بنا دیتا ہے, کبھی جو ہے وہ عالم کو بھی بیوقوف بنا دیتا ہے, عالم کو علم کے راستے سے بہکا دیتا ہے, صوفی کو صوفیت کے راستے سے بہکاتا ہے, جاہل کو جاہل تو بہکانے کی کمی ضرورت پڑتی ہے. حدیث پاک میں جگہ جگہ ہے, اور بہشتی زیور میں بھی ہم سنا رہے ہیں آج کل, کہ جاہل کی تو عبادت ہی کی قبولیت کا امکان مشکل ہی ہے, کیونکہ جب علم نہیں ہوگا تو عبادت درست کیسے ہوگی, اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو کیسی عبادت پسند ہے, کیا مجھے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جہالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, کم از کم ضروری ضروری علم موٹا موٹا جس سے ہماری عبادات درست ہو جائیں, اور خاص طور سے قرآن پاک کی تجوید کو ہم درست کریں. ہم میں سے بہت لوگوں کی قرآن پاک کی تجوید درست نہیں ہے, اس کی فکر نہیں ہے, جیسا تیسا پڑھ لیا اور سمجھ لیا کہ بس اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. یہ نادانی کی بات ہے, اپنے قرآن پاک کو کسی ماہر قاری صاحب کو سنا کر اس سے پوچھنا چاہیے کہ ہم صحیح تلاوت کر رہے ہیں یا نہیں, اور اگر غلطیاں ہیں تو اس کی اصلاح کی فکر کرے. تو جاہل کا تو پوچھنا ہی کیا ہے, بہرحال شیطان ہر طرح بہکاتا ہے, نیکی سے دور کرتا ہے, عبادت سے دور کرتا ہے. تو یہ جو کبھی پرانے گناہوں کو یاد دلا دیتا ہے اس میں مشغول کر دیا, حرام مزہ لے رہا ہے, کبھی غصے کے ذریعے کسی نامحرم پہ غصے کی شکل میں اس کو غصہ کروا دیا, اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تو غصہ کر رہے ہیں, مگر غصے ہی کے اندر نفس جو ہے وہ ہوشیاری سے حرام مزہ لے رہا ہے, اس کو دیکھ رہے ہیں, غصہ کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, طول دے رہے ہیں باتوں کو, اور کبھی شفقت کی وجہ سے کرتا ہے کہ وہ یتیم لڑکی مر گئی, اس کو سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے, اس کو نان نفقہ دے رہا ہے, کہیں کچھ دے رہا ہے, کس کس طرح سے وہ گمراہ کرتا ہے اور کس کس طرح اس میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر اب تو یہ زیادہ شیطان کو محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ آلہ ایسا اس نے ایجاد کروا دیا ہے, اور ہم مسلمان اس کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں. موبائل, اسمارٹ فون, اور یہ نیٹ اور کیبل وغیرہ, یہ رات کو چھپ کر سب سو رہے ہیں, اور یہ رات کو مصروف ہیں, اور راتیں کالی کر رہے ہیں, منہ کالا کر رہے ہیں, آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے. تو نظر کی حفاظت جس طور بھی ہو, جس ذریعے سے بھی, بدنگاہی کا اندیشہ ہو, اس حفاظت کریں. اور دل کی حفاظت تبھی ممکن ہے جب نگاہوں کی حفاظت ہو. اگر نگاہ کی حفاظت نہیں کی تو امکانی نہیں ہے, بالکل محال ہے کہ دل کی حفاظت ہو سکے. اور دل کو بھی جو ہے گندے خیالات سے پاک رکھنا ہے. اور خیالات آ جاتے ہیں تو آنے پر پکڑ نہیں فرمائے اللہ تعالیٰ نے, خیالات آنے پر کوئی پکڑ نہیں ہے, خود سے آ جائیں. اور اگر اس میں مشغول ہو گیا, اس میں مشغول ہونا اور ان کو پکڑ پکڑ کے لانا یہ حرام ہے. اور یاد رکھو کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہے, ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, ہم جانتے ہیں تمہارے سینوں کی رازوں سے باخبر ہیں اور تمہاری آنکھوں کی چوریوں سے بھی باخبر ہیں. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز, جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. اور جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اور ایک بات اس کے علاوہ زبان کی حفاظت ہے. یہ زبان بہت جلدی ہماری پھسل جاتی ہے, جو دل چاہا بول دیا, جیسے چاہا کسی کو کہہ دیا, کسی کے دل کو ٹھیس پہنچا دی, کسی کو تکلیف دے دی, کسی کی غیبت کر دی, اور کسی سے جھوٹ بول دیا, کسی کو دھوکہ دے دیا, کسی پر غصے میں اول فول بک دیا, گالیاں بک دی. گالی دینا فاسقوں کا شیوا ہے, گناہگار لوگوں کا شیوا ہے گالیاں دینا. اور فرشتے فوراً لکھ لیتے ہیں اس بات کو, ادھر زبان سے نکلی ادھر کمپیوٹرائز, سمجھو کہ کمپیوٹرائز معاملہ ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے گویا ہر چیز کی. زبان سے بری بات کہی فوراً نوٹ ہو گیا کہ اس شخص نے یہ بات کہی. اب ایک ایک بات کا حساب دینا, قیامت کے دن ہر بات کا حساب ہوگا, فلاں کو گالی دی تھی, فلاں کی غیبت کی تھی. غیبت کرنے والے کی تمام نیکیاں جس کی غیبت کی ہوگی اس کو دے دی جائے گی. اب سوچو کہ صبح سے شام تک اللہ کی توفیق سے کچھ اللہ اللہ کر لیا, کچھ تلاوت کر لی, کچھ نمازیں پڑھ لی اللہ کی توفیق سے, کوئی اور نیک کام کر لیے, اتنی محنت کری اور دو جملوں کے اندر ساری دن بھر کی محنت اس کو دے دی جس کی غیبت کر دی. کیسی حماقت کا سودا ہے. اور غیبت جو ہے وہ کرتا وہی ہے جس میں تکبر کا مادہ ہوتا ہے. اس لیے کہ جس کی غیبت برائی کر رہا ہے وہ اس کو حقیر سمجھ رہا ہے, کمتر جان رہا ہے, اپنے کو اچھا جان رہا ہے جب یہ غیبت کر رہا ہے. تو غیبت جو ہے تکبر کی جڑ ہے. تو تکبر خود ایک خطرناک بیماری ہے. اور غیبت کرنے سے جھگڑے الگ پیدا ہوتے ہیں اور طرح طرح کی مہلک بیماریاں بھی اسی سے پیدا ہو رہی ہیں. ایسی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں گناہوں کی وجہ سے کہ ڈاکٹروں کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا بیماری ہے اور ڈائگنوس نہیں ہو پا رہا ہے. تو یہ ادھر ادھیڑ بن میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا بیماری ہے, فلاں جرسوم ہے, فلاں جرسوم ہے, وبا پھیلی. لیکن گناہوں سے توبہ نہیں ہے, اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب قدرت ہے, اللہ کو ہم راضی کر لیں تو یہ ساری بیماریاں سب ختم ہو جائیں گی, فلاں ہو جائیں گی. وہی مصیبتیں آئی اسی وجہ سے رہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے. تو غیبت وہ گناہ ہے. پھر اس میں مصیبت ایک اور یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگو بھائی, قیامت کے دن کیا بنے گا ہمارا, کہ کتنا بوجھ ہم لاد سکتے ہیں, کتنے بہادر ہم بنے ہوئے ہیں, کیا ہوگا اس دن قیامت کے دن جہاں ایک ایک جملے کے حساب دینا پڑے گا, ایک ایک چیز تولی جائے گی. اور اسی کی ایک مصیبت بدگمانی ہے. ایک تو بدگمانی اللہ والوں سے ہوتی ہے, اعتراضات اور اشکالات شیطان ڈال دیتا ہے, یہ ایسے یہ ایسے, تو بہت ہی خطرناک ہے, ایمان کا خطرہ ہے. ایک بدگمانی گھروں کے اندر ہے, آپس میں نند بھاوج کے اندر, ساس بہو کے اندر, بھائی بھائی میں بدگمانی ہے, پیروں پیر بھائیوں میں بدگمانیاں ہیں, گندے دل ہوئے ہوئے ہیں. ارے بھائی دلوں کو اپنے صاف کرو اور بدگمانی کر کے شیطان کو خوش مت کرو اور اپنے مالک کو ناراض نہ کرو. مرشد نے فرمایا کہ بدگمانی جو کرے گا قیامت کے دن اس کو دلیل دینی پڑے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی دلیل لاؤ جو تم نے میرے بندے کے بارے میں برا سوچا کہ اس نے یہ کام کیا اس نے برا کیا اس نے. تو دلیل کہاں سے لائیں گے ہم جب ہم نے دیکھا ہی نہیں, دلیل کہاں سے لائیں گے؟ اپنی قیاس آرائیوں سے دوسرے کو برا سمجھ لیا اپنے لیے برا. تو یہ بدگمانی کا جو ہے یہ دلیل دینی پڑے گی, اور دلیل نہیں ملی تو پھر پھنس جائیں گے. اور نیک گمانی رکھنے سے کتنا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیک گمانی رکھنے والے کو نیکیاں عطا فرمائیں گے, نیک گمانی پر ثواب ملے گا, مفت میں ثواب ملے گا. عمل کوئی نہیں کیا, صرف دل کا عمل ہے کہ کسی کے متعلق ہم نیک گمان رکھیں, اچھا گمان رکھیں, تو اس پر مفت میں ثواب ملے گا. تو کون سا سودا اچھا ہے خود فیصلہ کرے. اور بدگمانی سے دل گندا رہتا ہے, دل گندا رہتا ہے, اور گندے دل میں اللہ کیسے آئیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ غیبت ہے, بدگمانی ہے, حسد ہے, یہ سب اللہ کو اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم آنکھ کی بھی حفاظت ہو رہی ہے, دل میں بھی گندے خیال نہیں لا رہے ہیں, کوشش بھی پوری کر رہے ہیں. کیا بات ہے کہ جو وعدے ہم سے کیے جا رہے ہیں سکون کے, اطمینان کے, خوشی کے, ہم کو حاصل نہیں ہو رہے ہیں. تو وجہ یہی ہے کہ دل کو ہم نے اچھی طرح صاف کیا کہاں ہے, گندگیاں اندر ہی موجود ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پاک ہو گئے. یہ خود کو پاک سمجھنا بھی ایک گناہ ہے, دل گندا کرنا ہے, اپنے آپ کو اچھا سمجھنا تکبر ہے, عجب ہے. تو اس سے دل گندا ہوا ہوا ہے ہمارا, بدگمانی سے دل گندا ہوا ہے, حسد سے دل گندا ہوا ہوا ہے. حسد کے سینکڑوں شعبے ہیں, حسد تجارت میں بھی ہوتا ہے, حسد نوکری میں بھی ہو سکتا ہے. کسی کی ترقی ہو گئی اس سے حسد پیدا ہو گیا. حسد کی نشانی یہی ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر غم کھانا کہ یہ مجھے کیوں نہیں ملا, اور اس کی جو اس کو جو نعمت حاصل ہے کسی طرح وہ جاتی رہے, یہ اس کی علامت ہے حسد کی. یہ حسد میں جل رہا ہے, کسی کوئی زیادہ حسین شکل ہے اس کے حسد میں جل رہا ہے کہ ہم کیوں اتنے حسین نہیں ہیں, اور کسی طرح اس کا حسن جاتا رہے بگڑ جائے. کسی کے پاس مال دیکھ لیا اس سے حسد پیدا ہو گیا, حتیٰ کہ کسی کو نیکی میں آگے بڑھتے دیکھ لیا اس سے بھی حسد پیدا کرا دیتا ہے شیطان کہ کسی طرح یہ شیخ کی نظروں میں ذلیل ہو جائے اور میں اچھا ہو جاؤں. یہ اچھا ہونا شیخ کی نظروں میں یہ تو مضموم نہیں ہے. ہر شخص جو ہے کوشش کرے کہ ہم زیادہ اچھے کام کریں, شیخ کو بھی راضی رکھیں. شیخ کو راضی رکھنا گویا اللہ ہی کو راضی رکھنا ہے. تو مگر یہ کہ دوسرا جو ہے وہ گر جائے کسی طرح نگاہوں میں, یہ حسد ہے, یہ بہت برا ہے, کمی نہ پن ہے. تو یہ سب ان باتوں سے دل کو صاف کرنا ہے. تو یہ نہیں کہ صرف گندے خیالات, شہوت کے خیالات سے دل گندا ہوتا ہے, بلکہ غیبت سے بھی دل گندا ہوتا ہے, اور حسد سے بھی دل گندا ہوتا ہے, بدگمانی سے بھی دل گندا ہوتا ہے. غصہ تکبر کی جڑ ہے, بہت خراب چیز ہے, گھر توڑوا دیتا ہے بھیجا غصہ. کتنے گھر ٹوٹ گئے غصے میں آ کر بیوی کو کہہ دیا, چار دو تین لفظ کہہ دیے, گھر ٹوٹ گیا, اور بعد میں اب رو رہے ہیں بیٹھ کے. اور بھی بہت سی اس کی خرابیاں ہیں, اولاد بگڑ جاتی ہے بھیجا غصے سے, اور بہت سے کام خراب ہو جاتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں نرمی کا مادہ نہیں وہ ہر بھلائی سے محروم ہے. بھلائی نہیں ہے اس میں پھر جو نرمی سے محروم ہے. اور فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ سب باتیں پیدا کرنی ہیں, اخلاق حمیدہ کو پیدا کرنا ہے. اس کے لیے محنت کرنی ہے, اس کے لیے اپنے شیخ کو اطلاع حال کرنا ہے. اور اتباع تجاویز میں بہت ہی ہم ڈھیلے ڈھالے, مٹی کے ڈھیلے ہیں. فرمایا جو ڈھیلا ہوتا ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے, کسی کام کا نہیں رہتا. ارے بھائی خوب ہمت کے ساتھ اپنی کسی عیب کا اطلاع ہو جائے تو ہمت کے ساتھ اس کا علاج کرو. دل کو مت دیکھو کہ دل نہیں لگ رہا, تو شیخ نے بتا دیا ہے کہ چار رکعت پڑھا کرو, نظر خراب ہو جائے یا فلاں بات ہو جائے, اول تو اطلاع ہی نہیں کرتے, اور جو اطلاع بمشکل کر دیتے ہیں اب غائب, اب جواب ہی نہیں. وہ اطلاع دی, جو اتباع کی تجویز دی ہے اس کی اتباع نہیں, اور چونکہ اتباع نہیں ہے اس لیے اب کوئی اطلاع بھی نہیں ہے، غائب، بس ایک دفعہ لکھ دیا خط، سمجھے کہ یہ ہمارا کوئی ضمانت ہے جنت میں چلے جانے کی کہ ہم نے خط لکھا تھا، ایسے کیسے کام بنے گا بھائی، تو اس کے پیچھے پڑ جاؤ، ہر جیسے ہی کوئی عیب سمجھ میں آئے، اب جب تک کہ وہ مغلوب نہ ہو جائے بری عادت، مثلا اگر غصے کی عادت ہے تو جب تک وہ غصے کی عادت مغلوب نہ ہو جائے اور اس پر مقاومت نہ ہو جائے، جب تک کہ قابو نہ پا لے، غصہ آنا مذموم نہیں ہے لیکن اس کو نافذ کرنا جہاں ضرورت نہ ہو وہ مذموم ہے، وہ ذلیل ہے، تو اس پر قابو پا لے کہ غصہ تو آیا لیکن نافذ نہیں کیا، اپنے نفس پہ قابو رکھا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے. دیکھو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ، کہ آپ نے کسی کافر کو پچھاڑ دیا اور قتل کرنے کے قریب تھے اس کو کہ اس نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا ظالم نے، آپ اسی وقت اس کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے. دیکھیے قتل پوری گرفت تھی اس کے اوپر، پوری قدرت تھی اس کافر پہ، اور تلوار نیام سے نکل چکی تھی اور قتل کرنے والے تھے، لیکن کیسے شیر خدا تھے، یہ تھے شیر، اللہ کے شیر یوں ہیں یہ کہ اپنے نفس پر شیرانہ ہمت سے قابو کر لیا. یہ قتل کرنے والے تھے لیکن جیسے ہی تھوک دیا آپ نے فوراً اس کو چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا. وہ حیران رہ گیا کہ آخر کیا بات ہے، آپ تو مجھ کو پچھاڑ بھی چکے تھے اور آپ کو مجھ پر پوری قدرت تھی، پھر آپ نے مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ پہلے تجھے میں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، لیکن جب تو نے مجھے تھوکا تو مجھے شبہ ہو گیا کہ کہیں میں اپنے نفس کے لیے تجھے قتل نہ کر رہا ہوں. دیکھو کیسا قابو تھا آپ کو، تو قابو ہونا چاہیے. تو غصہ بھی کس قدر کام خراب کر دیتا ہے، لڑوا دیتا ہے، دوستیاں خراب کرا دیتا ہے، اور بدگمانی کا مرض جو ہے وہ بڑا گندا مرض ہے، کہ دل میں یعنی کیا کرایا کچھ بھی نہیں، خواہ مخواہ دل گندا ہے، اس سے دل گندا کر لیا، اس سے دل گندا کر لیا اور بیٹھے ہیں، اور بدگمانی کرنے والا پھر آہستہ آہستہ لوگ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ تنہا رہ جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، کوئی اس سے پھر محبت نہیں کرتا، کوئی اس سے میل جول نہیں رکھتا. بدگمانی کا یہ عجیب مرض ہے، بعض لوگوں کو جاتا ہی نہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں حقیر سمجھتے ہیں، لوگ ہمیں برا جانتے ہیں، لوگ ہمیں فقیر سمجھتے ہیں، یہ سب اپنی قیاس آرائیاں اور شیطان کی جو مشن ہے اس کو کامیاب بنا دیتے ہیں. تو بھائی نگاہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت اور دل کی حفاظت میں یہ نہیں محض کہ شہوت کے خیالات نہ آئیں، بلکہ حسد بھی نہ ہو، تکبر بھی نہ ہو، عجب بھی نہ ہو، حسد بھی نہ ہو، اور بدگمانی بھی نہ ہو، اور غیبتوں کا مرض بھی نہ ہو. جہاں دو ملے تین ملے یہ بیٹھ کر غیبتیں ہو رہی فلاں ایسا ہو، یہ خواتین کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے یہ دو باتیں، غیبت اور بدگمانی. اس سے خوب ہمت سے بچنا چاہیے، اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر ہم اپنی ناک نیچی کر لیں. چلو بھائی کسی نے برا کیا بھی ہے تو ہم اب کیا فائدہ اس کو بیان کرنے کا، سوائے اس کے کہ اپنی نیکیوں کو ضائع کرنا. فرمایا کہ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر اس کے گناہ تم پر لاد دیے جائیں گے. کتنا برا سودا ہے غیبت کرنا، بدگمانی کرنا بھی ایسا ہی ہے، دل گندا رکھنا. دل کی صفائی کا ہم اہتمام کریں، یہی ہے، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے. یہ تھوڑی کہ صرف نامحرم ہی کا تصور آنا نہ آنا مطلوب ہے، نہیں، بلکہ کوئی بھی گناہ کی عادت نہ ظاہری اعضاء میں رہے اور نہ ہی باطنی، یعنی دل بھی صاف ہو، ظاہر بھی صاف ہو ہمارا اور دل بھی صاف ہو. اور یہ محنت ہمیں پوری زندگی کرتے رہنا ہے، تا دم آخر دمے فارغ مباش. فرمایا کہ آخری سانس تک جو ہے یہ محنت کرنی ہے، بس جو زندگی ہے وہ تو مختصر ہے. الا عشیتن او ضحاہا، کہ کہیں گے جب قیامت کے دن، کہیں گے کہ ایسا معلوم ہو جیسے ایک رات ایک دن رہے دنیا میں، تو جس کو ہم نے اتنا طویل سفر سمجھا ہوا ہے، بہت حقیقت اس کی بہت مختصر سی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص کسی سمندر کے اندر یا دریا کے اندر انگلی ڈالے اور پھر واپس نکال کر دیکھے کہ اس کی انگلی میں کیا آیا، تو جو اس کی انگلی کے ساتھ آیا ہے اس کو جو اس سمندر سے کچھ بھی نسبت نہیں ہوگی, کوئی اس کی یعنی کوئی ریشیو نہیں ہوگا اس کو ملانے کا کہ بھائی 1000 گنا 10000 گنا 1 کروڑ گنا 1 خرب گنا کوئی نسبت نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ قیامت کی دنیا کی زندگی کو قیامت کی زندگی سے اتنی بھی نسبت نہیں. تو بہت تھوڑی زندگی ہے جس کو شیطان بہت طویل اور مشکل بنا کے پیش کرتا ہے, دین کو بہت مشکل بنا کر پیش کرتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کا جگہ جگہ قرآن پاک میں اور احادیث پاک میں وعدہ ہے کہ جو شخص ہم کو راضی رکھے گا, جو شخص تقویٰ سے رہے گا, ہم اس کو بالکل امن اور چین سے رکھیں گے اور اس کو روزی بھی دیں گے اور بالطف زندگی دیں گے. جگہ جگہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اور دوسرے یہ کہ آخرت تو پھر ہمارے ہاتھ میں ہی ہے. والعاقبۃ للمتقین, یاد رکھو کہ تقویٰ سے رہنے والوں کے پاس عاقبت ہمیشہ ان کے ہاتھ میں ہے. یعنی کیا کہ پھر آخرت میں وہ جو چاہیں ان کو نعمت ملے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی ملے گی اور موت بھی کبھی نہ آئے گی اور حسن میں کبھی تغیر نہیں ہوگا اور صحت میں کبھی تغیر نہیں ہوگا اور کبھی بوڑھا بھی نہیں ہوگا, جوان کے جوان رہے گا اور جو چاہے گا وہ اس کو حاصل ہوگا. بڑے بڑے محلات, بڑے بڑے جو ہے اس کو زمینیں الاٹ ہوں گی وہاں پر اور بالکل بے عیب جنت ہے, بالکل بے عیب. اور جو جن کو گانوں کا شوق ہے وہاں وہ پتے ہلیں گے اس انداز میں, ان سے ایسی آوازیں نکلیں گی ساز کی کہ جس جو کبھی سنی نہ ہوں گی, ایسی خوشکن آوازیں ہوں گی, چہچہاتے پرندے ہوں گے اور ہر طرح کی نعم سے پوری جنت پر ہوگی. تو تھوڑے دن کی محنت کرنے سے ہمیں کیوں گھبراتے ہیں, جبکہ اس نعمت پر وعدہ ہے کہ ہم یہاں بھی تمہیں امن اور چین اور خوش رکھیں گے, یہاں پہ بھی تمہیں جنت سے بڑھ کے مزہ آئے گا. اور جنت تو ہے ہی پھر جنت. اللہ تعالی ہم سب کو اس زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام فضول اور لغویات باتوں سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو پرہیز کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ فضول اور لغو کام کی سرحد گناہوں سے ملی ہوئی ہے. بعض اوقات کوئی جائز کام ہی ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر انہماک, مثلا کہانیاں ناولیں پڑھنا شروع کر دی, اور بعض ایسے مصنف ہیں جنہوں نے شروع میں کتاب میں لکھ دیا ہے کہ دیکھ لیں کہ نماز کا وقت نہ ہو اور والدین نہ بلا رہے ہوں. ٹھیک بات لکھی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب کھلی چھوٹ ہو گئی 10 گھنٹے ناول پڑھ رہے ہیں, نہیں. یہ اس یاد رکھیے کہ مباح کام کی بھی سرحدیں گناہ سے ملی ہوئی ہیں, تو ان چیزوں میں زیادہ انہماک نہ ہو. زیادہ تو یہی ہو کہ بھائی لب پہ ذکر اللہ ہو, اللہ کا نام ہو, اللہ دل میں اللہ کی یاد ہو, لب پہ اللہ کا نام ہو, ہے نا, اور تمام طاعات کو خوشی خوشی بجا لائے, نمازوں کی پوری پوری پابندی کریں اور ہر گناہ سے بچنے کی پوری پوری ہم کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.